وبقوة ثباته أي ثبات الوصف على الحكم المشهود به بكون وصفه ألزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الآخر فقولنا في صوم رمضان إنه متعين من جانب الله تعالى فلا يجب التعيين على العبد في النية أولى من قولهم صوم فرض فيجب تعيين النية. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے دو قیاسوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی وہ چار چیزیں ہیں. پہلی چیز بیان ہوئی تھی کہ وہ قوت اثر ہے. قوت اثر کے ذریعے ایک قیاس کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی بھئی، جیسے کہ استحسان آئے کس کے مقابلے میں؟ قیاس کے مقابلے میں. تو استحسان جو ہے وہ قوی الاثر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی ضعیف الاثر ہے. اور تو اعتبار قوت اثر کا ہے تو لہذا استحسان کو ترجیح ہوگی بھائی. تو چار چیزیں ترجیح جن کے ذریعے دی جاتی ہے، ان میں سے پہلی بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ قوت اثر. جی اب دوسری بیان کر رہے ہیں وَبِقُوَّتِ ثَبَاتِهِ اَيْ ثَبَاتِ الْوَصْفِ. ضمیر کا مرجع بتلا دیا شارح نے کہ ہا ضمیر جو ثبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کس کو راجع ہے؟ وصف کو. اور وصف سے کیا مراد ہے؟ علت مراد ہے. تو بِقُوَّتِ ثَبَاتِ الْوَصْفِ ثبات بھئی، ثبات جو ہے اس کا معنی ہے جمنا، کسی چیز کے ساتھ رہنا، ٹھہرنا بھائی، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ رہنا، جمنا اس کے ساتھ رہنا بھائی. مثلا بھائی ایک علت ہے ایک ہے اس کا حکم، تو یہ مثلا ایک علت جو ہے اس کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اور دوسری علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ نہیں، تو پھر جس کے ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اس علت کو ترجیح ہوگی، یعنی اس قیاس کو ترجیح ہوگی. مثلا ایک قیاس ہے اس کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے، دس جگہ وہ حکم آتا ہے، دس کی دس جگہ وہ علت بھی پائی جا رہی ہے، اور دوسرے قیاس میں جو علت بیان کی گئی ہے فرض کرو اس کی دس جگہیں ہیں جہاں پر وہ حکم آتا ہے لیکن دس میں سے صرف آٹھ جگہ وہ علت پائی جا رہی ہے. تو ایک علت ایسی ہے جس کا ٹھہراؤ حکم کے ساتھ زیادہ ہے، جہاں جہاں حکم آتا ہے وہ علت بھی ہمیں ملتی ہے، اور ایک علت کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ کم ہے کہ جہاں جہاں حکم آتا ہے ہر جگہ پر علت نہیں پائی جاتی، اکثر جگہ پائی جاتی ہے. تو لازمی بات ہے جس علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اس قیاس کو ترجیح ہوگی بھائی، اس قیاس کو کیا ہوگی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے قوت ثبات کا معنی. علی الحکم المشہود بہ، اس حکم پر، المشہود بہ جس پر وہ وصف گواہی دے رہا ہے. بھئی دیکھیے جو علت ہوتی ہے یہ حکم پر گواہی دینے والی ہے، تو علت ہوئی شاہد، علت کیا ہوئی؟ شاہد. اور کس پر گواہی دیتی ہے؟ حکم پر، تو حکم ہوا مشہود بہ، حکم کیا ہوا؟ مشہود بہ. مثلا دیکھیے شراب کے اندر، شراب حرام ہے، علت اس کی نکالی، غور کیا تو پتا چلا اس میں نشہ ہے اس وجہ سے حرام ہے، یہی نشے والی علت ہمیں بھنگ کے اندر بھی ملی، تو بھنگ کے اندر اس علت نے گواہی دی کہ یہاں بھی وہی حکم ہونا چاہیے، تو علت کیا ہوئی؟ شاہد. اور کس چیز کی گواہی دی علت نے؟ وہی حکم یہاں ہونا چاہیے، یعنی اس کو بھی حرام ہونا چاہیے، تو یہ حکم ہوا مشہود بہ. تو یہ حکم علت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، علت اس کی گواہی دیتی ہے، تو علت ہوئی شاہد اور وہ حکم کیا ہوا؟ مشہود بہ. تو اب دیکھیے متن پر نظر رکھیے، ترجمہ بھائی، بقوتی ثباتی ہی علی الحکم المشہود بھی، وہ حکم جس پر گواہی دی گئی ہے اس پر وصف کے جماؤ کی قوت کے ذریعے، ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بھائی، وہ حکم جس پر گواہی دی ہے اس کے ساتھ وصف کے جماؤ کی قوت کے ذریعے، یہ ہے ترجیح کی دوسری وجہ. ایک ترجیح کی وجہ کیا ذکر کی تھی؟ بقوت الاثر، ترجیح دی جائے گی کس کی وجہ سے؟ قوت اثر. دوسری وجہ ذکر کی بقوت ثباتہ علی الحکم المشہود بہ، کہ ترجیح دی جائے گی اس حکم پر، اس وہ حکم جس کی گواہی دی گئی ہے اس پر وصف کے جماؤ کی قوت کے ذریعے، یعنی جس کا جماؤ ٹھہراؤ حکم کے ساتھ زیادہ ہوگا اس کو ترجیح ہوگی. بکونی وصفہ الزم للحکم، بکونی صورت بتلا رہے ہیں کس طرح وصف کا حکم مشہود بہ پر زیادہ جماؤ کس طرح ہوگا. کہتے ہیں بئی صورت کہ بکونی وصفہ الزم للحکم، کہ وہ وصف جو ہے یعنی وہ علت جو ہے وصفہ کے حاض امیر قیاس کو راجع کریں، کہ بکونی وصف ہی کہ اس قیاس کی جو علت ہے، ایک قیاس کی جو علت ہے الزم للحکم، وہ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہے، اس کے ساتھ رہنے والی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے. بکونی وصف ہی الزم للحکم بئی صورت کے اس ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے للحکم، کس کے ساتھ؟ اپنے حکم کے ساتھ. آگے آ رہا ہے من وصف القیاس الآخری، دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں، یہ من یہ متعلق ہے الزما سے، کہ ایک قیاس کا وصف وہ زیادہ لازم ہے من وصف القیاس الآخری، دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور درمیان میں للحکم کے بعد حکم کی صفت آئی تھی المتعلق بہ، بکونی وصف ہی الزم للحکم المتعلق بہ، کہ ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے اس حکم کے ساتھ المتعلق بہ، جو اس علت کے ساتھ اس وصف کے ساتھ متعلق ہے. علت اور وصف کیا ہوتا ہے؟ اپنے حکم سے متعلق ہوتی ہے نا، اسی کے ذریعے اس کا حکم آتا ہے. تو ایک قیاس کا وصف وہ ترجمے پہ نظر رکھیں، بکونی وصف ہی کہ ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے اس حکم کے ساتھ جو اس وصف کے ساتھ متعلق ہے مقابلے میں دوسرے قیاس کے وصف کے، دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں. عبارت اچھی طرح حل ہو گئی بھائی؟ تو یعنی کہ ایک قیاس جو ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہے دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں. کا قولینا، جیسے کہ ہمارا قول فی صوم رمضان، رمضان کے روزے کے بارے میں کیا ہمارا قول ہے؟ کہ انہ متعین من جانب اللہ تعالی. بھائی دیکھیے یہ اختلاف پہلے بھی بیان ہو چکا، رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے متعین ہیں کہ اسی مہینے میں رکھنے، تو رمضان کا وقت رمضان کے روزوں کے لیے متعین ہے، لہذا ہمارے نزدیک اب دوبارہ بندے کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رمضان میں مطلق روزے کی نیت کر لے تو کافی ہے اور یہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض روزہ ہے، لہذا اس کے اندر تعین نیت ضروری ہے بھائی. تو صرف مطلق روزے سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ کیا نیت کرنا پڑے گی کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں تو پھر رمضان کا روزہ ادا ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے علت کیا ذکر کی؟ فرض ہونا. اور حکم ذکر کیا؟ تعین نیت، کہ رمضان کا روزہ فرض ہے لہذا تعین نیت ضروری. تو فرض ہونا ہوئی علت اور تعین نیت اس کا حکم. علت کیا ہوئی؟ فرض ہونا، اور حکم کیا ہوا؟ تعین نیت. تو وہ کہتے ہیں یہ روزہ فرض ہے، اور جب فرض ہے فرض ہونے کی علت آ گئی، تو جب علت آ گئی تو حکم آ گیا، اور وہ کیا؟ تعین نیت. ہم اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے تعین چاہیے، لیکن تعین ایک ہی دفعہ چاہیے، اور وہ تعین کس کی طرف سے آ چکی؟ شارع کی طرف سے، شریعت کی طرف سے وہ تعین آ چکی، تو یہ متعین ہے. تو اور جب تعین ہو تو پھر تعین نیت کی ضرورت نہیں. جب ایک دفعہ تعین ہو چکا تو دوبارہ تعین نیت کی ضرورت نہیں. تو ان کی علت کیا تھی؟ فرض ہونا، اور حکم کیا تھا؟ تعین نیت. اور ہماری علت ہے تعین، ہماری علت کیا ہے؟ جب ایک دفعہ تعین ہو چکا تو پھر عدم تعین اس کا حکم ہے، پھر تعین کی ضرورت نہیں. تو ہماری علت کیا ہوئی؟ تعین. اور حکم کیا ہوا؟ عدم تعین. ان کی علت ہوئی فرض ہونا، اور حکم کیا ہے؟ تعین نیت. ہماری علت ہوئی تعین کہ یہ متعین ہے، اور حکم کیا ہے؟ عدم تعین. جب تعین ہے تو تعین کی ضرورت نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا قول ہے رمضان کے روزے میں انہ متعین من جانب اللہ تعالی، کہ یہ متعین ہے اللہ کی طرف سے، فلا یجب التعین علی العبد فی النیت، تو بندے پر تعین نیت میں اس کی تعین ضروری نہیں، واجب نہیں ہے بندے پر اس کی تعین بھائی نیت میں. تو ہمارا یہ جو قول ہے رمضان کے روزے کے بارے میں کہ انہ متعین، یہ متعین ہے، ہمارا یہ قول اولا، یہ اولا ہے من قولہم شوافے کے قول کے مقابلے میں. ان کا کیا قول ہے؟ کہ صوم فرض، ان کے رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، فیجب تعین النیت، تو اس میں تعین نیت واجب ہے. تو ہمارا قول ان کے قول کے مقابلے میں اولا ہے بھائی، کیونکہ ہمارا جو وصف ہے، ہماری جو علت ہے، اس میں ثبات زیادہ ہے، اس میں ثبات زیادہ ہے بھائی. وہ کس طرح آگے بیان کریں گے. فیجب تعین النیت فیہ، تو اس کے اندر یعنی رمضان کے روزے کے اندر بھی تعین نیت واجب ہے. قصوم القضاء، جیسے کس کے اندر؟ قضاء روزے کے اندر بھائی، وہاں جیسے تعین، یہ شوافے کی بات چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے صوم قضاء کے اندر تعین نیت ضروری ہے اور وہ صوم فرض تھا، تو اسی طرح رمضان کا روزہ جو ہے یہ بھی صوم فرض ہے، لہذا یہاں بھی تعین نیت ضروری ہے. تو ہمارا قول اولا ہے. کیوں اولا ہے؟ علت ذکر کر رہے ہیں متن میں، لِأَنَّ هَذَا، کیونکہ یہ جو ہے بھائی، ہاذا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ شارح مشارون الیہ بتلا رہے ہیں، اَي وَصْفَ الْفَرْضِيَّةِ الَّذِي، یہ جو فرضیت کا وصف ہے جو کہ، الَّذِي أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ، جس کو کون لے کر آئے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. مخصوصٌ فِي الصَّوْمِ، کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ یہ روزے کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور اسی طرح یاد رکھیے نماز کے ساتھ مخصوص ہے. بخلاف تعین، بخلاف کس کے؟ تعین کے. الذی اوردناہ، جس کو ہم لے کر آئے. بھائی ہم کیا لے کر آئے تھے؟ ہماری علت کیا تھی؟ تعین. تو یاد رکھیے یہ تعین جو لفظ آیا متن میں، یہ بمانے تعین کے ہے. یہ تعین کس معنی میں ہے؟ تعین کے معنی میں ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد ہے. سبب بول کر جب تعین کریں گے تو متعین ہو جائے گا یا نہیں؟ جب تعین کریں گے تو تعین کریں گے تو تعین آ جائے گا. تو تعین ہوئی سبب اور تعین ہوا مسبب. تو سبب بول کر یہاں کیا مراد ہے؟ مسبب مراد ہے. بخلاف تعین، بخلاف اس تعین کے، الذی اوردناہ، جس کو ہم لے کر آئے ہیں. فقط تعدى الى الودائع والمغصوب، ہے آپ کی کتابوں میں والمغصوب، یہ مغصوب بھائی کتابت کی غلطی ہے. یہ وصف جو ہے متعدی ہوتا ہے ودائع، جمع ہے ودیعت کی، امانت کو کہتے ہیں بھائی. کس کو کہتے ہیں؟ امانت کو. والمغصوب، جس چیز کو غصب کیا گیا ہو. ورد المبیع فی البیع الفاسدی، اور مبیع کو لوٹانا بیع فاسد میں. دیکھیے متن میں انہوں نے کیا کہا، کیونکہ یہ جو وصف ہے، یہ جو فرضیت والا وصف ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، یہ روزے اور نماز کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ وہ وصف جس کو ہم لے کر آئے یعنی تعین، یہ متعدی ہوتا ہے امانتوں کی طرف بھی، مغصوب شے کی طرف بھی، اور وہ مبیعہ جو جس کی بیع کی گئی ہو، بیع فاسد بھائی، اس کے ان کے لوٹانے کی طرف بھی یہ وصف متعدی ہوتا ہے. کس طرح؟ دیکھیے بھائی، یہ جو امانت ہے، کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائے تو آپ پر واجب ہے یا واجب نہیں امانت کو واپس کرنا؟ واجب ہے. آپ پر فرض ہے امانت واپس لوٹانا، تو امانت کا واپس لوٹانا بھی فرض. اسی طرح کوئی شخص کسی کی چیز چھین کر یا اٹھا کر لے جائے تو یہ غصب ہے، اور مغصوب شے کو مالک کو واپس لوٹانا فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ یہ بھی فرض ہے. اسی طرح بیع فاسد کرے کوئی شخص تو مبیع، آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو توڑنا واجب ہے، مبیع واپس کیا جائے کس کو؟ مالک کو. تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے، یہ بیع فاسد کے ساتھ جو مبیع آیا ہے اس کو واپس لوٹانا بھی فرض ہے. تو دیکھو یہ تینوں چیزیں، امانتوں کا لوٹانا، مغصوب شے کا لوٹانا اور مبیع کو لوٹانا بیع فاسد میں، یہ سب فرض ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ تو دیکھو فرض ہونے کی علت آ گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا علت ذکر کی تھی؟ فرض ہونے کی. کیا علت ذکر کی تھی؟ فرض ہونے کی علت ذکر. اور حکم کیا تھا؟ فرض ہونا ہے علت، اور تعین نیت ہے اس کا حکم. تو یہاں پر فرض ہونے کی علت پائی جا رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا علت ذکر کی تھی؟ رمضان کے روزے میں تعین نیت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے. تو فرض ہونا علت اور تعین نیت اس کا حکم. اور یہی علت یہ امانتوں میں، مغصوب شے میں اور مبیع کے لوٹانے کے اندر بھی ہے. ان چیزوں کا واپس کرنا بھی فرض ہے، لیکن تعین نیت یہاں ضروری نہیں. کیونکہ تعین نیت وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں اور چیزوں کا احتمال ہو. یہاں جب ایک چیز دوسرے کی غصب کی ہے تو کس اعتبار سے جب بھی لوٹائے گا کس اعتبار سے واپسی ہوگی؟ کہ مغصوب شے لوٹا رہا ہے. جس صورت میں بھی مالک تک وہ چیز پہنچا دے، یا رد کس اعتبار سے ہوگا؟ مغصوب شے کا لوٹانا ہی ہوگا. امانت جس حالت میں بھی آپ مالک تک پہنچا دیں، کیا کون سی صورت ہوگی؟ یا کس چیز کا لوٹانا ہوگا؟ امانت ہی کا لوٹانا ہے. بیع فاسد کے ساتھ جس مبیع کو آپ نے لیا ہے، اس کو جس صورت میں بھی آپ مالک تک پہنچائیں، یہ لوٹانا کس صورت میں ہے؟ مبیع بیع جو بیع فاسد کے ساتھ آیا تھا اسی کا لوٹانا ہے. تو جس طریقے سے بھی آپ پہنچائیں گے یہ چیزیں، امانت، مغصوب اور مبیع بیع فاسد، اس کو جس صورت میں بھی آپ مالک تک پہنچائیں، وہاں اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں. یہ اس یہ رد وہی ہوگا. اگر مغصوب شے تھی تو یہ رد المغصوب ہی ہے، چاہے جو بھی صورت آپ اختیار کر لیں. چاہے آپ جا کر اس کو کہہ دیں یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. بھائی تحفہ نام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کیا لوٹا رہے ہیں؟ مغصوب شے ہی لوٹا رہے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ امانت دیں گے جو مرضی نام آپ دے دیں، یہ رد الامانت ہی ہے. وہ مبیعہ لوٹا رہے ہیں تو جو بھی نام دے دیں یہ رد المبیعہ ہی ہے، یہاں اور کوئی احتمال ہی نہیں. تو اب ان کا لوٹانا تو فرض ہے، اور جہاں بھی فرض ہونے کی علت پائی جائے ان کے نزدیک تعین نیت ضروری. لیکن یہ چیزیں جو ہیں، اب امانت، غصب شدہ چیز وغیرہ، ان کو لوٹاتے ہوئے تعین نیت کی ضرورت نہیں، تعین نیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اور احتمال ہی نہیں ہے. جس طریقے سے بھی واپس کرو یہ وہی چیز ہے بھائی، یہ رد المغصوب یا رد البدیعت یا رد المبیع ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے بھائی. تو لہذا فرضیت والی علت آ گئی ان کی، لیکن حکم کیا تھا؟ تعین نیت، کے بندہ بھی کیا کرے، تعین کرے. تعین کی یہاں ضرورت نہیں ہے بھائی، جبکہ ہم نے کیا علت بیان کی تھی؟ ہم نے علت بیان کی تھی تعین، اور حکم کیا بیان کیا تھا؟ عدم تعین. تو ان میں جب تعین ہے تو تعین کی ضرورت نہیں. تو ہماری علت یہاں تعین پائی جا رہی ہے، اور حکم بھی ہے عدم تعین. بندے کو تعین کی کوئی ضرورت نہیں، کسی صورت میں مالک تک یہ چیزیں پہنچا دے بس ادا ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا ان کی علت کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہوا یا ہماری علت کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہوا؟ ہماری علت کی، ان کی یہاں پر علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں ہے، اور ہماری علت بھی پائی جا رہی ہے اور حکم بھی پایا جا رہا ہے. تو ہماری علت زیادہ ٹھہرنے والی ہے اپنے حکم کے ساتھ، تو لہذا ہماری علت کو ترجیح ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی دوبارہ آپ متن، لأن هذا، کیونکہ یہ جو ہے وصف الفرضیت الذی اورده الشافعی رحمہ اللہ، یعنی یہ فرضیت والا وصف جس کو لے کر آئے امام شافعی رحمۃ اللہ مخصوص فی الصوم، یہ کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ روزے کے ساتھ. بخلاف التعین الذی اوردناہ، بخلاف اس تعین کے جس کو ہم لے کر آئے ہیں. فقد تعدى الى الودائع والمغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد، بس یہ جو ہماری علت ہے یہ متعدی ہوتی ہے الى الودائع، کس کی طرف؟ امانتوں کی طرف بھی اور مغصوب چیز کی طرف بھی. ورد المبيع في البيع الفاسد، اور بیع فاسد میں مبیع لوٹانے کی طرف بھی. اذا رد الودیعه الى المالک، یعنی جب واپس کی امانت مالک کو. والمغصوب الیہ، اور واپس کیا مغصوب چیز کو. الیہ ای الی المالک، کس کو واپس کیا؟ مالک کو. اور رد المبیع الفاسد الی البائع، یا مبیع فاسد واپس کیا بائع کو. بی ای جہت ان کانت، جس جہت سے بھی واپس کر دے، جس صورت میں بھی واپس کر دے. یخرج عن العہدۃ، تو وہ ذمے سے نکل جائے گا، یعنی سبکدوش ہو جائے گا، اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. ولا یشترط تعین الدفع، اور تعین دفع کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی حوالے کرنے کے میں تعین کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ باقاعدہ یہ نیت کرے کہ میں مخصوص چیز لوٹا رہا ہوں یا میں امانت لوٹا رہا ہوں، تعین کی ضرورت نہیں. فیکون ثبات التعین علی حکمہ، بس یہ جو تعین کا ثبات، تعین یہاں پھر وہی تعین سے مراد کیا ہے؟ تعین. بس جو تعین کا ثبات ہے، جماؤ ہے، علی حکم ہی اپنے حکم پر، اقوا یہ زیادہ قوی ہے، من ثبات الفرضیت علی حکمہا، کس کے مقابلے میں؟ فرضیت کا جو ثبات ہے اپنے حکم، تو تعین کا ثبات اپنے حکم کے ساتھ یہ زیادہ قوی ہے فرضیت کا ثبات جو ہے اپنے حکم کے ساتھ اس کے مقابلے میں. وقیل علیہ، اور اس پر کہا گیا ہے کہ ان ھذا انما یرید، کہ یہ اعتراض وارد ہوتا لو کان تعلیل الخصم بمجرد الفرضیت، یہ اعتراض اسی وقت وارد ہوتا ہے اگر مقابل کی تعلیل محض فرضیت کے ساتھ ہو. اگر امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیل یعنی علت کیا بیان کی ہے، صرف فرضیت بیان کی، پھر تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے. جب وہ علت صرف کس کو بیان کریں؟ فرضیت کو، کیونکہ یہاں پر باقی چیزوں میں فرضیت ہے اور ان کا حکم یعنی تعین نیت نہیں ہے. لیکن اگر وہ علت بیان کر دیں صوم فرض، کیا علت بیان کر دیں؟ کہ اگر وہ صوم فرض بیان کر دیں، پھر اس کے ذریعے ان کی علت میں بھی اتنا ہی جماؤ ہوگا جتنا آپ کے علت میں ہے. علت کیا وہ ذکر کر دیں؟ صوم فرض. اور حکم کیا ذکر کریں؟ تعین نیت. تو گویا ان کی علت ہوئی صوم فرض، جہاں بھی فرض روزہ آئے گا تعین نیت ضروری ان کے نزدیک. تو اور یہ علت جہاں بھی پائی جاتی ہے یہ حکم ہوگا بھائی. جیسے قضا روزہ، قضا روزہ فرض ہے اور وہ تو وہ صوم فرض ہوا، علت آ گئی اور حکم بھی آ گیا بھائی، تعین نیت ضروری. منت کا روزہ بھائی، منت کا روزہ فرض ہے اور تو صوم فرض آ گیا، علت ان کی آ گئی اور حکم کیا آیا؟ تعین نیت بھی. اسی طرح کفارے کا روزہ فرض ہے اور تو ان کی علت کیا آ گئی؟ صوم فرض آ گئی اور ساتھ حکم بھی آ گیا، کیا؟ تعین نیت. تو یہ اگر وہ صوم فرض علت بیان کر دیں تو پھر اس علت کا جماؤ بھی اپنے حکم کے ساتھ بڑا قوی ہے بھائی. لہذا پھر اس صورت میں ترجیح ہمارے علت کو ترجیح نہیں ہو سکتی، ترجیح صرف اسی صورت میں ہے اگر وہ علت صرف فرض ہونے کو ذکر کریں. اگر صوم فرض کو ذکر کریں پھر ہماری علت کو ترجیح نہیں. کہتے ہیں وقیل علیہ، کہ اور اس پر کہا گیا ہے کہ ان ھذا انما یرید، کی اعتراض اسی وقت وارد ہوتا ہے لو کان تعلیل الخصم بمجرد الفرضیت، جبکہ مقابل کی تعلیل جو ہے وہ محض فرضیت کے ساتھ ہو، یعنی محض فرض ہونے کو اس نے علت بنایا ہو. اما اذا کان تعلیلہ ہو صوم الفرض، اور باقی اگر مقابل کی تعلیل جو ہے وہ صوم فرض ہو، فلا یناسب بمقابلتہ ایراد مسألۃ رد الودیعۃ والمغصوب والبیع الفاسد، تو مناسب نہیں ہے اس کے مقابلے میں لے کر آنا امانت لوٹانے کے مسئلے کو اور مغصوب اور بیع فاسد کے لوٹانے کے مسئلے، تو پھر مناسب نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں لایا جائے بیع فاسد مغصوب اور امانت کے لوٹانے کے مسئلہ کو۔ وَبِكَسْرَتِ اُصُولِهِ، یہ تیسری وجہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں، ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر کس وجہ سے ترجیح دی جائے گی، پہلی وجہ کیا ذکر کی؟ قوت اثر کی وجہ سے، دوسری وجہ کیا ذکر کی؟ قوت ثبات کی وجہ سے، اب تیسری وجہ ذکر کر رہے ہیں بِكَسْرَتِ اُصُولِهِ، کہ اس قیاس کے اصول کی کثرت کی وجہ سے۔ بھائی دیکھیے، آپ نے بھی ایک قیاس کیا، مخالف نے بھی ایک قیاس کیا، مخالف کی قیاس میں اصل ایک ہی چیز ہے، یعنی مقیس علیہ ایک ہی ہے، اور آپ کی قیاس جو ہے اس میں مقیس علیہ یعنی اصل دو یا دو سے زیادہ ہیں، دو یا دو سے، تو ان کے اصل ہے ایک ہی، ہمارے اصل ہیں دو یا زیادہ، تو ہمارے قیاس کو ترجیح ہوگی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کہتے ہیں وہ کثرت اصول ہی، اور کثرت اصول کی وجہ، اس قیاس کے کثرت اصول کی وجہ سے، اذا شہید لقیاس واحد اصل واحد، جب گواہی دی ایک قیاس کے لیے ایک اصل نے، ولقیاس آخر اصلان او اصول، اور دوسرے قیاس کے لیے گواہی دی دو اصلوں نے یا دو سے زیادہ نے، دو اصلوں نے یا کئی اصلوں نے، یترجح هذا على الاول، تو یہ والا جو ہے جس کی دو یا زیادہ اصول ہیں یہ ترجیح پا جائے گا پہلے قیاس پر جس کے لیے ایک ہی اصل نے گواہی دی تھی۔ والمراد بالاصل المقيس عليه، اور اصل سے کیا مراد ہے؟ مقيس عليه مراد ہے۔ ولا يكون هذا من قبيل كثرة الادلة القياسيه، کہتے ہیں یہ کثرت ادلہ کی، کثرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے۔ بھائی کثرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے، یعنی ہم پہلے ضابطہ بیان کر چکے کہ ترجیح جو ہے کثرت دلیل کے ذریعے نہیں، بلکہ ترجیح کس کے ذریعے ہوگی؟ قوت دلیل کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ ایک قیاس کے اندر اصل کئی ہیں، اس سے یہ نہ سمجھنا یہ کثرت ادلہ کی قبیل سے ہے، بلکہ یہ قوت دلیل کی قبیل سے ہے۔ بھائی ادلہ کی کثرت کی قبیل سے نہیں، اس لیے کہ بھائی دیکھیے آگے بیان کریں گے کہ ایک قیاس مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کرتے ہیں اور ایک قیاس ہم، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح وضو کے اندر رکن ہے، جب مسح رکن ہے تو اس کے اندر بھی تسلیس مسنون ہوگی، رکن ہونا ہے علت اور تسلیس اس کا حکم، تو مسح بھی رکن، تو لہذا جیسے چہرے کے اندر تین مرتبہ وہ رکن تھا تو اس میں تسلیس مسنون تھی تین مرتبہ دھویا جائے، تو مسح بھی رکن ہے وضو کا، لہذا اس کو بھی کتنی دفعہ کرنا پڑے گا؟ تین مرتبہ کرنا مسنون ہے، مسنون ہے۔ اور ان کے پاس اصل صرف غسل ہی ہے، دھونے، دھونا، بھائی جنازہ کو دھویا جاتا ہے، صرف وہ ہی اصل ہیں، تو انہوں نے ممسوح کو قیاس کیا مغسول پر، ممسوح کو کس پر قیاس کیا؟ مغسول کے اندر تین مرتبہ دھونا سنت تھا، تو ممسوح میں بھی وہ کہتے ہیں تین مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، تو ان کی اصل صرف ایک ہی چیز ہوئی، وہ کیا؟ مغسول۔ جبکہ ہمارے نزدیک بھائی ہم نے کہا کہ مسح راس جو ہے وہ مسح ہے، لہذا اس کی تسلیس مسنون نہیں، ہم نے علت ذکر کی مسح ہونا اور حکم کیا ذکر کیا؟ تسلیس مسنون نہیں۔ تو یوں کہیں ہمارے نزدیک علت ہے مسح ہونا اور حکم ہے عدم تسلیس، حکم کیا ہے؟ عدم تسلیس۔ اور ہمارے اس قیاس کی کئی اصلیں ہیں، اس کے لیے مسح خف بھی اصل ہے، موزے پر مسح، دیکھو موزے پر مسح یہ کیا ہے؟ مسح ہے، علت ہماری پائی گئی، اور حکم کیا تھا مسح کا؟ عدم تسلیس، تو موزے کے اندر بھی عدم تسلیس ہے، تین مرتبہ نہیں مسح مسنون بلکہ ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے مسح۔ اسی طرح بھائی جو کسی کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے اس پر وہ جو پھٹیوں کے ساتھ اس کو اوپر پٹی باندھی جاتی ہے, آج کل یوں کہیں جیسے پلستر ہے, جیسے ایک پرانا طریقہ تھا یہ جو پہلوان وغیرہ کرتے ہیں کہ اوپر وہ لکڑی باندھی جاتی ہے تاکہ ہڈی سیدھی رہے اور پھر اوپر پٹی کر دی جاتی ہے, تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں, وہ جو لکڑی اور پٹی اوپر باندھی جاتی پٹیوں کے ساتھ اس کو کیا کہتے تھے, جبیرہ. اب مسح جبیرہ یہ بھی کیا ہے, مسا ہے, تو ہماری علت آ گئی اور حکم کیا یہاں دیکھیں, یہ بھی اصل ہے ہمارے حکم کے لیے, یہاں پر بھی اسی طرح ہے, فقہا نے اسی طرح لکھا. اور تیسرا کیا, تیمم, تیمم بھی مسا ہے اور اس میں بھی تسلیس مسنون نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو ان کے لیے اصل ایک ہی ہے اور ہمارے لیے تین اصلیں ہو گئیں, تو اور تو کثرت اصول کی وجہ سے پھر ترجیح ہوتی ہے بھائی, سمجھ میں آئی بات. یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو اور اصول, یہ شاہد بن گئے ہمارے دعوی پر. کیا بن گئے؟ شاہد بن گئے ہمارے دعوی پر, شاہد بھائی. اور اس سے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی بات اسی طرح ہے. دیکھو ان کے ہاں ان کے لیے ایک ہی اصل, ہمارے کے لیے تین اصلیں بیان ہو گئیں, سب جگہ اسی طرح حکم ہے جی. تو یہ کثرت ادلہ کی قبیل سے نہیں ہے, کثرت ادلہ تو تب ہونا جب ایک طرف ایک قیاس ہو اور دوسری طرف دو یا تین قیاس ہو جائیں. یہاں کوئی قیاس زیادہ نہیں ہے, صرف کیا زیادہ ہیں, اصل زیادہ ہیں بھائی. اگر قیاس ایک طرف زیادہ ہوتے اور پھر ترجیح دی جاتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے, تو یہ تو آپ ترجیح دے رہے ہیں کثرت ادلہ کے ذریعے. تو کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ كَسْرَتِ الْأَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَةِ, اور یہ کثرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے, ادلہ قیاسیہ کی کثرت کی قبیل سے یہ نہیں ہے. اَوْ كَسْرَتِ اَوْجُهِ الشَّبَهِ لِشَيْءٍ, یا کسی چیز کے مشابہ ہونے کی وجہوں کی کثرت کی قبیل. یہ آگے تفصیل بھی آ رہی ہے, آگے آ جائے گی, لیکن یہیں مختصراً سمجھ لیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک, ہمارے نزدیک یاد رکھیے کہ بھائی اگر ایک بھائی غلام بن گیا کسی طرح, دوسرے نے اس کو خرید لیا, تو خریدتے ہی وہ فوراً اس پر آزاد ہو جائے گا, کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر, جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. تو اب بھائی جو ہے یہ قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے. محرم کس طرح ہے, دو بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر مؤنث فرض کیا جائے تو کیا رشتہ بنتا ہے, بہن بھائی کا, تو اور بہن بھائی میں تو محرمیت والا رشتہ ہے, کبھی بھی نکاح جائز نہیں. تو قریبی رشتہ دار بھی ہے, محرمیت والا رشتہ بھی ہے, تو ہمارے نزدیک وہ بھائی آزاد ہو جائے گا بھائی. خریدتے ہی ایک بھائی نے دوسرے غلام بھائی کو خریدا, خریدتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا, آزاد. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, بھائی نہیں آزاد ہوگا, باپ بیٹے کو خریدے بیٹا آزاد ہو جائے گا, بیٹا باپ کو خریدے باپ آزاد ہو جائے گا, لیکن بھائی بھائی کو خریدے تو وہ آزاد نہیں. وجہ اس کی وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اس بھائی کی مشابہت والد اور بیٹے کے ساتھ بھی ہے, وہ جس طرح محرم ہے یہ بھائی بھی کیا ہے محرم, تو ان کے ساتھ بھی اس کی مشابہت, اور اس بھائی کی مشابہت چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی ہے, وہ بھی قریبی رشتہ دار یہ بھی, اور چچا زاد بھائی کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہے, چچا زاد بھائی کے ساتھ بھائی کی مشابہت, والد اور بیٹے کے ساتھ صرف محرمیت میں مشابہت ہے, اور چچا زاد بیٹے کے ساتھ کئی مشابہتیں ہیں. مثلا چچا زاد بھائی کو زکات دینا جائز ہے, والد اور کا تو بیٹے کو اور بیٹے کا والد کو تو زکات دینا جائز نہیں, لیکن چچا زاد بھائی کو زکات دینا جائز, اسی طرح اپنے سگے بھائی کو بھی زکات دینا جائز ہے. بھائی اگر وہ محتاج ہے تو کیا کر سکتے ہیں, اس کو زکات دے سکتے ہیں, زکات دینا جائز. نیز والد کے لیے بیٹے کی بیوی اور بیٹے کے لیے والد کی بیوی یہ تو آپ جانتے ہیں حرام عبد العباد کے لیے، لیکن بھائی کے لیے بھائی کی بیوی حرام نہیں. اگر ایک بھائی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے وہ عدت گزار کر کیا کر سکتی ہے دوسرے بھائی سے، جس طرح چچزاد بھائی کی بیوی اس کو وہ طلاق دے دے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے، چچزاد بھائی کی بیوی اس شخص کے لیے حلال ہے جب وہ طلاق دے دے، تو جس طرح چچزاد بھائی کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اسی طرح اس کے بھائی کی بیوی بھی اس کے لیے حلال. نیز چچزاد بھائی کی گواہی اس کے لیے قابل قبول ہے اور اس کی گواہی اس کے لیے قابل قبول ہے، اسی طرح بھائی کی بھائی کے لیے گواہی بھی قابل قبول ہے، قبول کی جائے گی بھائی، جبکہ باپ کی گواہی بیٹے کے لیے یا بیٹے کی گواہی باپ کے لیے قبول نہیں. تو دیکھو باپ اور بیٹے کے ساتھ بھائی کی مشابہت ہے صرف محرم ہونے میں، وہ محرم ہے یہ بھی محرم، اور چچزاد بھائی کے ساتھ اس کی کئی مشابہتیں آ گئیں کہ اس کی بیوی جیسے حلال ہوتی ہے بھائی کی بیوی بھی حلال، جیسے اس کو زکات دینا جائز بھائی کو بھی زکات دینا جائز، جیسے اس کی گواہی اس کے لیے قبول ہوتی ہے اسی طرح بھائی کی گواہی بھی اس کے لیے قبول ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کئی مشابہتیں آ گئیں، لہذا وہ کہتے ہیں یہاں مشابہتیں زیادہ ہیں لہذا اس مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا. اس مشابہت کون سی مشابہت کا اعتبار کریں گے، چچزاد بھائی، اور اب چچزاد بھائی والی مشابہت کا اعتبار کیا تو چچزاد بھائی کو تو انسان خریدے وہ اس پر آزاد نہیں ہوتا، لہذا بھائی کو بھی انسان خریدے گا تو وہ اس پر آزاد نہیں. چچزاد بھائی کیوں نہیں آزاد ہوتا ہمارے نزدیک، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں. ہمارے نزدیک تو دو شرطیں تھیں، محرم بھی ہونا چاہیے اور قریب. چچزاد بھائی محرم نہیں، اگر دیکھو اس کو اگر مؤنث فرض کیا جائے تو وہ چچزاد بہن ہوئی، اور چچزاد بہن سے نکاح جائز ہوتا ہے یا جائز نہیں ہوتا، ہاں تو وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں، اس سے تو نکاح جائز ہوتا ہے بھائی. تو ہمارے نزدیک چچزاد بھائی سے جو ہے محرم نہیں البتہ قریبی رشتہ دار ہے، لہذا اس کو خریدیں گے تو دونوں شرطیں چونکہ نہ پائی گئیں، محرم ہونے والی شرط نہیں، لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگا، لیکن بھائی بھائی کو خریدے گا وہ اس پر آزاد. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کی مشابہت باپ اور بیٹے کے ساتھ بھی، اور بھائی کی مشابہت چچزاد بھائی کے ساتھ بھی، اور چچزاد بھائی کے ساتھ کئی مشابہتیں ہیں باپ اور بیٹے کے ساتھ ایک مشابہت، لہذا چچزاد بھائی والی مشابہتوں کا اعتبار کریں گے، اور چچزاد بھائی کو کوئی خریدتا تھا تو وہ آزاد نہیں ہوتا تھا، تو لہذا یہ بھی بھائی کو خریدے تو آزاد نہیں ہو. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم کہیں گے یہ تو آپ ترجیح دے رہے ہیں قیاسوں کی کثرت کے ذریعے، کیونکہ ہر مشابہت وہ ایک علت ہے، ہر مشابہت کیا ہے ایک علت ہے، تو جتنی مشابہتیں ہوئی گویا اتنے قیاس ہو گئے، تو گویا ایک طرف ایک قیاس ہوا دوسری طرف کئی قیاس آ گئے، تو آپ ترجیح کس کے ذریعے دے رہے ہیں، کثرت قیاس کی وجہ سے یعنی کثرت ادلہ کی وجہ سے، حالانکہ کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ کس کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، قوت دلیل کی وجہ سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، ایک طرف دو گواہ اور ایک طرف چار گواہ ہوں تو چار کو دو پر ترجیح نہیں ہے بھائی، کیونکہ دو جب ہیں تو حجت شرعیہ پوری ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی یہ معنی ہے او کثرتی اوجوہ شبہ لشیئن، یا کسی ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ، شبہ کا معنی مشابہت، کثرتی اوجوہ شبہ کثرت مشابہت بھائی، اوجوہ قسمیں لشین اشبہ لشین کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی قسموں کی کثرت بھائی، کسی چیز او کثرتی اوجوہ شبہ لشین، ترجمہ آخر سے، کسی چیز کے ساتھ مشابہتوں کی جو وجوہات ہیں جو قسمیں ہیں ان کی کثرت کے ذریعے کی قبیل سے نہیں ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ كَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَةِ، یہ کثرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے بھی نہیں ہے. او کثرتی اوجوہ شبہ لشیئن، اور یہ کسی چیز کے ساتھ مشابہتوں کی انواع کی کثرت کی قبیل سے بھی نہیں ہے. فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا فَاسِدَةٌ، کیونکہ یہ سب تو ہمارے نزدیک فاسد ہیں، یعنی کثرت ادلہ کا اعتبار نہیں. وَكَثْرَةُ الْأُصُولِ صَحِيحَةٌ، اور کثرت اصول صحیح ہیں. فَقَوْلِنَا فِي مَسْحِ الرَّاسِ، جیسے کہ ہمارا قول مسح راس کے اندر، انہو مسحن کہ یہ مسا ہے، فلا یسن تسلیسہ لہذا اس کی تسلیس مسنون نہیں، فإن اصلہ مسح الخف والجبیرۃ والتیمم، پس بے شک اس کی اصل جو ہے وہ مسح خف موزے پر مسا بھی ہے، والجبیرۃ اور جبیرہ کا مسا بھی ہے، والتیمم اور تیمم بھی ہے، بخلاف قول شافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے کہ انہ رکن فیسن تسلیسہ، کہ یہ جو مس راس ہے یہ رکن ہے تو لہذا اس کی تسلیس مسنون ہے، فانہ لا اصل له الا الغسل، پس ان کی اور کوئی اصل نہیں ہے سوائے غسل کے، وبالعدم عند العدم، جی یہ چوتھی وجہ آ گئی ترجیح کی، پہلی وجہ کیا ذکر ہوئی ترجیح کی، قوت اثر، دوسری وجہ قوت ثبات، تیسری کثرت اصول، اب چوتھی وجہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں، وبالعدم عند العدم، اور حکم کا معدوم ہونا عند العدم جب علت معدوم ہو، حکم کا معدوم ہونا علت کے معدوم ہونے سے یہ بھی ترجیح کی علت ہے، وہ العکس اور یہی عکس ہے بھائی، یہی عکس آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ہے طرد ایک ہے عکس، طرد کا کیا معنی ہے جب علت پائی جائے حکم بھی پایا جائے، اور عکس کا کیا معنی تھا جب علت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو بھائی، آپ دیکھیے دو وصف ہیں، دو وصف، ایک وصف مطرد ہے یعنی جہاں وہ حکم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ وصف بھی وہاں پایا جا رہا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہ وصف، یہ ہوا مطرد، اور ایک وصف مطرد بھی ہے منعکس بھی ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے اور جہاں حکم نہیں ہوتا وصف بھی نہیں ہوتا بھائی، تو یہ وصف کیا ہوا مطرد بھی اور منعکس بھی، تو کس کا تعلق حکم کے ساتھ، کون سے وصف کا زیادہ، جو صرف مطرد ہے یا جو مطرد اور منعکس دونوں ہے، جو مطرد اور منعکس دونوں ہے یقیناً اس کا زیادہ تعلق ہے اپنے حکم کے ساتھ، تو لہذا اس کو ترجیح ہوگی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، اِذَا كَانَ وَصْفٌ يَطْرِدُ وَيَنْعَكِسُ، جب ایک ایسا وصف ہو جو مطرد اور منعکس دونوں ہو، کان اولا من وصف يطرد ولا ينعکس، تو یہ اولا ہوگا اس وصف کے مقابلے میں جو مطرد تو ہے اور منعکس نہیں، فَلِاطْرَادُ حِينَئِذٍ هُوَ الْوُجُودُ عِنْدَ الْوُجُودِ فَقَطْ، بس اطراد اس وقت جو ہے وہ صرف وجود یعنی حکم کا پایا جانا، عند الوجود فقط، صرف علت کے پائے جانے کے وقت بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، یعنی حکم کا وجود عند الوجود ای عند وجود الوصف فقط بھائی، صرف یعنی جب حکم کا وجود ہو تو اس وقت علت بھی پائی جائے، ول انعکاس، اور انعکاس جو ہے هو العدم عند العدم، وہ حکم کا معدوم ہونا ہے جب وصف معدوم ہو، مثل قولنا فی مسح الراس، جیسے کہ ہمارا قول مسح راس میں، انه مسح فلا یسن تکراره، کہ یہ مسا ہے، مسح راس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مسا ہے، فلا یسن تکراره، لہذا اس کا تکرار مسنون نہیں، فلا یسن تکراره، تو اس کا تکرار مسنون نہیں، فإنه ينعكس الى قولنا، پس یہ منعکس ہوتا ہے ہمارے اس قول کی طرف، بھئی پچھلے عبارت پر نظر رکھنا، ہم نے کیا کہا مسح راس کے بارے میں، انه مسح فلا یسن تکراره، یہ مسا ہے لہذا اس کا تکرار مسنون نہیں، اب آگے اسی کا عکس ذکر کر رہے ہیں، اور عکس سے مراد میں نے بتایا تھا عکس تین قسم پر ہے، ایک عکس عرفی، ایک عکس لغوی، ایک عکس منطقی، عکس عرفی کس کو کہتے تھے، ضد کو کہتے تھے، مثلا آپ کہتے ہیں فلاں نیک آدمی ہے اور فلاں تو اس کا برعکس ہے، کیا معنی، اس کی ضد ہے، اور ایک عکس لغوی ہے، عکس لغوی کس کو کہتے تھے کہ کلام کو اپنے پہلے طریقے پر لوٹانا، لیکن نفی کو اس بات سے اور اس بات کو نفی سے بدل دینا، اور ایک عکس منطقی ہے جس میں موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ پر لے آتے ہیں، دونوں کی جگہ بدل دیتے ہیں، تو یہاں عکس لغوی مراد ہے، عکس لغوی کی کیا تعریف میں نے کی، کلام کو پہلے ہی طریقے پر لوٹانا، لیکن مثبت کی جگہ نفی اور نفی کی جگہ اس بات لے آئیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ پہلا کلام ہے، ہم نے مسح راس کے بارے میں کہا انہ مسح کہ یہ مسا ہے لہذا اس کا تکرار مسنون نہیں، اب اسی کا عکس کرو کہ جو مسا نہ ہو، پہلے کہا نا انہ مسح اس کا عکس کیا ہوگا؟ جو مسا نہ ہو. یہ دیکھو مثبت کو کس سے بدل دیا؟ نفی سے. اور آگے کیا ہے؟ فلا یسن تکرار ہو, یہ ہے نفی, اس کو کس سے بدلیں گے؟ اس بات سے بدل لیں گے. تو کس طرح بن جائے گا؟ جو 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 مسا نہ ہو اس کا تکرار مسنون ہے. جو مسا نہ ہو, چہرے کا دھونا مسا ہے نہیں, تو یہ مسا نہیں. اور جو مسا نہ ہو اس کا تکرار مسنون ہے. اس چہرے کو کتنی دفعہ دھوتے ہیں آپ؟ تین دفعہ. دیکھو ہمارا قول جو ہے مطرد بھی ہے اور منعکس بھی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا قول ہے مس راس کے بارے میں کہ انہو مسن فلا یسن تکرار ہو, کہ یہ مسا ہے لہذا اس کا تکرار مسنون نہیں. فانہو ینعکس الی قولنا, پس یہ قول جو ہے ہمارا منعکس ہوتا ہے ہمارے اس قول کی طرف. ما لا یکون مسن فیسن تکرار ہو, کہ جو چیز مسا نہیں بس اس کا تکرار مسنون ہوگا. کہ غسل الوجہ ونحوہ, جیسے چہرے کا دھونا اور اسی چہرے کی طرح اور اعضاء کا دھونا. بخلاف قول شافعی رحمہ اللہ, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے, وہ فرماتے ہیں انہ رکن فیسن تکرارہ, کہ مسا کیا ہے؟ رکن ہے. فیسن تکرارہ, لہذا اس کا تکرار مسنون ہوگا. ذرا اس کا عکس بنائیے بھائی. انہوں نے کہا انہ رکن, یہ رکن ہے. عکس کیا ہوگا؟ جو رکن نہ ہو, جو رکن نہ ہو. آگے ہے فیسن تکرارہ, اس کا عکس کریں بھائی. فلا یسن تکرار, تو کیا عبارت بن گئی؟ جو رکن نہیں اس کا تکرار مسنون نہیں. جو رکن نہیں, مسن ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, یہ رکن ہے, فرض ہے وضو میں, یہ تو فرض نہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ جو رکن نہ ہو اس کا تکرار مسنون نہیں. اور آپ بتائیے, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ ان میں تکرار مسنون ہے یا نہیں؟ تین دفعہ کرنا مس, حالانکہ ان کا عکس بن رہا ہے کہ جو رکن نہ ہو اس کا تکرار مسنون نہیں. اور یہ چیزیں مزمزہ اور استنشاق رکن نہیں, لیکن ان کا تکرار, تو ان کا قیاس جو ہے مطرد تو ہے لیکن منعکس نہیں. ہمارا مطرد بھی اور منعکس بھی. فَإِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ إِلَىٰ قَوْلِهِ, پس امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ منعقص نہیں ہوتا ان کے اس قول کی طرف. مَا لَيْسَ بِرُكْنِ لَا يُسَنُّ تَكْرَارُهُ, جو رکن نہیں ہے اس کا تکرار بھی مسنون نہیں. فَإِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لَيْسَ بِرُكْنِ, پس کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ رکن نہیں ہے. وَمَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ, اور اس کے باوجود ان کا تکرار مسنون ہے. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ تَعَارُضِ التَّرْجِيحَيْنِ فَقَالَ, بھئی یہاں تک وہ دو قیاسوں میں جب تعارض آ جائے تو پھر ترجیح کس کو دیں گے؟ چار صورتیں ذکر کر دیں, یا تو قوت اثر کے ذریعے, یا قوت ثبات کے ذریعے, یا کثرت اصول کے ذریعے, یا عکس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ایک میں صرف اعتراض ہو, دوسرے میں اعتراض و انعکاس دونوں ہوں, تو انعکاس والا قیاس کیا ہوگا؟ جس میں اعتراض کے ساتھ ساتھ انعکاس بھی ہو وہ ترجیح پائے گا بھائی. وَإِذَا تَعَارَضَ, اب صورت یہ ذکر کر رہے ہیں جب دو ترجیح کی دو قسموں میں تعارض آ جائے. ایک قیاس آپ نے ذکر کیا, ایک قیاس میں نے ذکر کیا, تو دو قیاس باہم متعارض ہو گئے, کیا کریں گے آپ؟ ترجیح دیں گے. اب میں نے اپنے قیاس کی وجہ ترجیح ذکر کی, آپ نے بھی وجہ ترجیح ذکر کر دی, تو دو ترجیحوں کا آپس میں تعارض آ گیا. اب کیا کریں گے بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی, اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں. ثم ارادہ, پھر مصنف نے ارادہ کیا, ان یبینہ, کہ وہ بیان کریں, حکم تعارض ترجیحین, دو ترجیحوں کے تعارض کے حکم کو. فقال, پس فرمایا, وَإِذَا تَعَارَضَ ضربا ترجیحین, ضربانی ترجیحین, بھائی یہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. جب تعارض آ جائے ترجیح کی دو قسموں میں, ضرب کا کیا معنی؟ قسم. جب ترجیح کی دو قسموں میں تعارض آ جائے, کما تعارض اصل القیاسین, جیسے کہ تعارض کس میں آتا تھا؟ جیسے کہ تعارض آتا ہے دو اصل قیاسوں میں, تو اسی طرح جب ترجیح کی دو قسموں کے اندر تعارض آ جائے, تو کان الرجحان فی الذات احق منہ فی الحال. بھائی دیکھیے, یاد رکھیے, جب دو ترجیح کی قسموں کے درمیان تعارض آ جائے, کس کے درمیان تعارض آئے؟ ترجیح کی دو قسموں کے درمیان تعارض آ جائے, تو پھر یاد رکھیے وہ ترجیح کس کو کہتے تھے؟ فوقیت بیان کرنا. کس کو کہتے تھے؟ فوقیت بیان کرنا. ایک کہتا ہے میرے قیاس کو یہ میں جو میں کو فوقیت حاصل ہے, آپ کہتے ہیں کہ میرے قیاس کو فوقیت. تو ایک فوقیت ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے, ایک فوقیت ہوتی ہے وصف کے اعتبار سے. تو یاد رکھیے ایسے موقع پر اگر ایک قیاس میں فوقیت ذات کے اعتبار سے ہے اور دوسرے قیاس میں فوقیت وصف کے اعتبار سے ہے, تو جہاں پر فوقیت ذات کے اعتبار سے ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اولا ہوگا اس کے مقابلے میں جہاں فوقیت کس اعتبار سے تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وصف والی فوقیت کے مقابلے میں ذات والی فوقیت وہ اولا ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں. تو جب کہتے ہیں تعارض آ جاتا ہے قیاس کی دو ترجیح کی دو قسموں میں, کان رجحان, رجحان کا کیا معنی؟ فوقیت, وہی فضیلت بھائی فوقیت. وہ فوقیت فی ذاتی جو کس کے اندر ہو؟ ذات کے اندر ہو. احق وہ زیادہ لائق ہے, زیادہ اولا ہے. منہو, منہو کی ہاں ضمیر پھر رجحان کو راجے. یہ وہ فوقیت جو ذات میں ہو وہ زیادہ لائق ہے کس کے مقابلے میں؟ منہو, اسی فوقیت کے مقابلے میں. فی الحال جو کس میں ہو؟ حال یعنی وصف کے اعتبار سے ہو. ایک فوقیت وہ جو ہے کس کے اندر؟ ذات میں. اور ایک فوقیت ہے کس کے اندر؟ حال میں یعنی وصف میں. کس کے اندر؟ حال. توجہ ہے سبق کی طرف. ایک فوقیت ہے ذات میں, ایک طرف فوقیت ہے حال میں. کون سی فوقیت کو ترجیح ہوگی؟ ذات. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ذات میں جو فوقیت ہے وہ زیادہ لائق ہوگی اس فوقیت کے مقابلے میں جو وصف کے حال میں ہو. یہ معنی کان رجحان فی الذاتی, وہ فوقیت جو ذات میں ہو احق وہ زیادہ حقدار ہوگی. منہ فی الحال اس فوقیت کے مقابلے میں جو حال میں ہو. اے من الرجحان الحاصل فی الحال, بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ فی الحال جو ہے نا یہ فی الحال بھائی اوپر جو متن میں آیا فی الذاتی یہ صفت ہے رجحان کی, یہ صفت ہے. یا چاہیں تو یہ اس کو حال بنا لیں, رجحان سے کیا بنا لیں؟ رجحان فوقیت اس حال میں کہ وہ ذات میں ہو. احق کا, ہاں اس کو احق کا پڑھیں, یہ کانا کی خبر ہے بھائی, یہ کانا کی خبر. یہ جو فوقیت ہے اس حال میں کہ ذات کے اندر ہو یہ زیادہ لائق ہے. منہو, منہو کی ہاں ضمیر کس کو راجے تھی؟ رجحان یعنی فوقیت کو ہی. یہ فوقیت زیادہ لائق ہے اس فوقیت کے مقابلے میں فی الحال جو کس کے اندر ہو؟ وصف میں یعنی حال میں ہو, یعنی وصف میں ہو. اے مینا رجحان الحاصل فی الحال. جی بھائی یہ شارح کا حصہ انہوں نے دیکھیے بتلایا, یہ منہو حاز امیر کا مرجع بتلایا. متن میں آیا تھا منہو, شرح میں کیا کہا؟ اے مینا رجحان یہ رجحان کو راجے. اور متن میں تھا فی الحال, انہوں نے کیا کہا؟ الحاصل فی الحال. یہ تو اس رجحان کی صفت بنا رہے ہیں فی الحال کو. کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ گویا منہو کی ہا ضمیر موصوف اور فی الحال اس کی صفت, حالانکہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے کبھی بھائی, نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت. لہذا یہ فی الحال اس کو حال ہی بنانا پڑے گا ہا ضمیر سے بھائی. کیا بنانا پڑے گا؟ حال ہی بنانا پڑے گا. پھر شرح میں کیا توجیہ کریں؟ شرح میں تو انہوں نے صفت بنایا ہے. جواب یہ کہ حال بھی صفت ہی کے درجے میں ہوتا ہے. حال بھی کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ صفت ہی کے درجے میں ہوتا ہے. تو یہ حاصل معنی انہوں نے بیان کر دیا, ای من الرجحان الحاصل فی الحال, یعنی وہ رجحان جو اس رجحان کے مقابلے میں جو حال کے اندر حاصل ہو. لِأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ, اس لیے کیونکہ حال جو ہے وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تَابِعَةٌ لَهَا, اور اس کے تو ایک طرف فوقیت ہے ذات کے اعتبار سے, ایک طرف فوقیت ہے حال کے اعتبار سے, اور حال وہ تو ذات کے تابع ہوا کرتا ہے, اس کے ساتھ قائم ہوا کرتا ہے, ذات اصل ہے اور وصف اس کے تابع ہے. لہذا جس میں ذات والی فوقیت ہے اس کو ترجیح ہوگی کس کے مقابلے میں, جہاں وصف کی وجہ سے فوقیت ہے. لِأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ تَابِعَةٌ لَهَا, اس لیے کیونکہ حال یعنی وصف جو ہے وہ قائم ہے ذات کے ساتھ, تَابِعَةٌ لَهَا اس کے تابع ہے, فِي الْوُجُودِ وجود میں, وَلَا ظُهُورَ لِلتَّابِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوعِ, اور تابع جو ہے اس کو ظہور, اس کے لیے ظہور نہیں ہے متبوع کے مقابلہ میں. تو وصف ہوا تابع اور ذات ہوئی متبوع, اور تابع کو متبوع پر کے مقابلے میں ظہور یعنی غلبہ حاصل نہیں. تو کہتے ہیں وَلَا ظُهُورَ لِلتَّابِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوعِ, اور تابع کے لیے غلبہ نہیں ہے متبوع کے مقابلے میں. فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالطَّبْخِ وَالشَّيِّ, پس مالک کا حق جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا بِالطَّبْخِ پکانے سے, وَالشَّيِّ اور بھوننے سے. شَوَایَشْوِ شَيَّن کا معنی ہوتا ہے بھوننا گوشت کو, شَوَایَشْوِ شَيَّن کا کیا معنی؟ بھوننا, ایک ویسے پکانا ایک گوشت کو آگ پر بھوننا. بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے کسی کا بھیڑ بکری وغیرہ غصب کر لی, تو یہ غاصب ہوا, اور غاصب پر کیا ضروری ہے کہ وہ بھیڑ بکری کو اسی طرح مالک کو لوٹا دے. لیکن اس نے کیا کیا, غصب کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا, کھال اتاری, گوشت بنایا, پکایا یا بھون لیا اس کو آگ پر. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذات کو دیکھا جائے تو یہ ذات تقاضا کرتی ہے مالک کی چیز ہے اس کو لوٹائی جائے. یہ گوشت کس کا ہے؟ بکری کا ہے. بکری کس کی تھی؟ مالک کی تھی. تو یہ گوشت بھی کس کا ہے؟ مالک کا ہے. تو ذات کے اعتبار سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مالک کی چیز ہے اس کو واپس لوٹائی جائے. اور یہ جو اس شخص نے اس کو پکایا, اپنی کاریگری اس میں دکھائی, اپنے عمل کا دخل اس میں عمل کیا, اس کے اندر اس کو تیار کیا, تو یہ ہے وصف. یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نے بھی کام کیا, اس پر محنت کی ہے, لہذا یہ اب اسی کی ہو جانی چاہیے اور اس کے بدلے میں مالک کو قیمت دے دے. کیا دے دے؟ تو ذات اس کی تقاضا کر رہی ہے اس گوشت کی کہ یہ کس کو دینا چاہیے؟ مالک کو. اور وصف یعنی حال تقاضا کر رہا ہے, جو اس نے اس کو تیار کیا ہے, بھونا ہے, مصالحہ لگایا وغیرہ, یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ اسی کا ہو گیا, اسی کے پاس رہنا چاہیے, اس کے بدلے میں مالک کو کیا دے دے؟ قیمت دے دے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ذات تو قوی ہے اور حال تو اس کے تابع ہے, لہذا اب بھی اس غاصب پر ضروری ہے کہ اس بھنے ہوئے یا پکائے ہوئے گوشت کو مالک کو دے دے. بھائی جبکہ ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اب یہ غاصب اس کا مالک بن گیا اور مالک کو اس کی قیمت دے دے. بھائی کیا وجہ؟ ذات تو تقاضا کر رہی ہے, آپ نے خود ہمیں ابھی ضابطہ بتایا کہ ذات کیا تقاضا کرتی ہے, ذات اصل ہے اور وصف اس کے تابع ہے, تو لہذا ذات کو ترجیح ہوتی ہے, اور ذات تقاضا کر رہی ہے کہ یہ چیز مالک کو دے دینی چاہیے, اور وصف تقاضا کرتا ہے کس کے پاس رہنا چاہیے؟ غاصب کے پاس ہی رہنا چاہیے اور وہ قیمت دے دے بدلے میں. تو اب آپ خود کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ وصف کو ترجیح دے. ہمارے نزدیک کیا ہے, یہ کس کے پاس رہنا چاہیے؟ اب غاصب اس کا مالک بن گیا, اور مالک کو کیا دے دے؟ اس کے بدلے میں وہ اس بکری کی قیمت دے دے گا. بھائی تو اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہاں پر وصف کو ترجیح دے دی. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے ذات ہی کو ترجیح دی ہے, وصف کو ترجیح دی نہیں دی. بھائی کس طرح؟ ذات تو وہ گوشت ہے اور وصف تو یہ اس کا بھوننا وغیرہ ہے. ہم کہتے ہیں اب یہ بھوننا وغیرہ جو اس کا عمل ہے یہ اصل بن گیا, اور وہ گوشت وغیرہ کیا بن گئے؟ وہ حال بن گیا. بھوننا وغیرہ جو عمل اس نے کیا وہ کیا بن گئے؟ اصل. یہ ذات بن گئے. یہ کیا بن گئے؟ ذات بن گئے. اور وہ جو مالک کی چیز تھی گوشت وغیرہ وہ کیا ہے؟ وہ حال بن گیا. معاملہ برعکس ہو گیا. بھائی کس طرح برعکس ہوا؟ ہم کہتے ہیں دیکھیے, بکری تھی مالک کی، لیکن جب اس نے اس کو ذبح کر کے گوشت بنا دیا تو نام بھی بدل گیا اور منافع بھی بدل گئے۔ بھیڑ بکری کا تو کیا نفع تھا؟ اس سے دودھ حاصل ہوتا ہے، ان کی اون سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ فائدے بدل گئے بھائی، اب گوشت بن گیا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو کھایا جائے بھائی۔ پہلے دودھ اور اون کا فائدہ تھا، اب گوشت ہے اس کے کھانے کا فائدہ ہے اس میں، تو فائدے بھی بڑے، فائدے جو تھے اس کے وہ بھی بدل گئے اور نام بھی بدل گیا۔ پہلے اس کو بھیڑ یا بکری کہتے تھے، اب اس کو کوئی بھی بھیڑ یا بکری نہیں بلکہ گوشت ہی کہے گا بھائی۔ تو صورت سمجھ گئے بھائی؟ تو لہذا ہمارے نزدیک نام بھی بدل گیا، اعظم منافع بھی بدل گئے، لہذا غاصب اس کا مالک بن گیا، اور ذات جو ہے وہ حال بن گیا، اور حال کیا بن گیا؟ ذات بن گئی۔ یہ کس طرح؟ ہم کہتے ہیں دیکھیے، مالک کی چیز اسی صورت پر ہے یا صورت بدل گئی؟ صورت بدل گئی، تو مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا، مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا، اور غاصب نے کیا کیا اس میں؟ اس کو پکایا ہے، تیار کیا ہے، تو غاصب نے جو، غاصب کا حق جو ہے وہ اسی طرح اپنی اصل صورت میں ہے اس کے اندر۔ مالک کا حق من وجہ ہلاک ہو چکا اور غاصب کا حق جو ہے پوری طرح باقی ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف، بات کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو ذات تھی وہ حال بن چکی اور جو حال ہے وہ ذات بن چکا، کس وجہ سے؟ کہ وہ جو مالک جو ہے اس کا حق من وجہ فوت ہو چکا۔ بکری رہی اب جی، صورت وغیرہ سب کچھ بدل گیا، لہذا مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا، اور یہ جو غاصب ہے اس کا حق پورے طور پر باقی ہے، جس طرح اس نے بھونا اور تیار کیا ہے اسی طرح گوشت موجود ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ تو مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا اور غاصب کا حق پوری طرح باقی ہے، لہذا وہ جو چیز پوری طرح باقی ہے وہ گویا ذات بن گئی، اور جو چیز من وجہ ہلاک ہو چکی وہ کیا بن گیا؟ حال بن گیا، لہذا اب ذات جو ہے وہ جو پہلے حال تھا وہ اب ذات بن چکا، لہذا اس کو ترجیح ہوگی۔ اور بکری کس کے دے دی؟ یہ گوشت کس کا مالک کون بن گیا؟ غاصب بن گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ معنی ہے فینقطع حق المالک بالطبخ والشیء، پس مالک کا حق منقطع ہو جائے گا پکانے کی وجہ سے اور بھوننے کی وجہ سے۔ تفریح علی القاعدۃ المذکورۃ، یہ تفریح ہے اسی قاعدے پر جس کو ذکر کیا گیا۔ وذالک بانہ اذا غصب رجل شاۃ رجل، اور یہ وہی صورت کے جب غصب کر لے کوئی ایک آدمی، شاۃ رجل کسی دوسرے آدمی کی بھیڑ بکری، ثم ذبحہا پھر اس کو ذبح کرے، وطبقہا اور پکا لے، وشواہا اور بھون لے، فإنه ينقطع عندنا حق المالک یعنی شاتی، پس مالک کا حق ہمارے نزدیک وہ منقطع ہو جائے گا، عنی شاتی اس بھیڑ بکری سے، ویضمن قیمتہا للمالک، اور یہ غاصب ضامن ہوگا اس بھیڑ بکری کی قیمت کا مالک کے لیے، لأنه تعارضہا ہنا ضربا ترجیح، اس لیے کیونکہ یہاں پر تعارض آیا ترجیح کی دو قسموں میں۔ فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك، اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف کہ اصل بکری تو کس کی ہے؟ اصل بھیڑ بکری تو مالک کی تھی، تو ينبغي أن يأخذها المالك، تو مناسب یہ ہے کہ مالک اس کو لے لے، ويضمنه النقصان، اور اس غاصب کو ضامن بنا دے نقصان کا، وإن نظر إلى أن الطبخ والشيء كان من الغاصب، اور اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف کہ پکانا اور بھوننا جو ہے یہ غاصب کی طرف سے ہیں یہ دونوں چیزیں، تو ينبغي أن يأخذها الغاصب، تو مناسب یہ ہے کہ اس کو غاصب لے لے، ويضمن القيمة، اور ضامن بن جائے قیمت کا، ولكن رعایت هذا الجانب اقوى من رعایت المالک، لیکن اس جانب کی رعایت وہ زیادہ قوی ہے مالک کی رعایت سے۔ کیوں؟ لأن الصنعة قائمة بذاتها، اس لیے کیونکہ کاریگری جو ہے یعنی اس غاصب کا عمل جو ہے، قائمتم بذاتها، وہ قائم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی پوری طرح من کل وجہ، پورے طور پر ہر اعتبار سے غاصب کا عمل جو ہے قائم ہے۔ والعین حالکۃ من وجہ، اور جبکہ وہ عین جو ہے وہ تو من وجہ ہلاک ہو چکی ہے، فحق المالک فی العین ثابت من وجہ دون وجہ، پس مالک کا حق عین کے اندر من وجہ ثابت ہے نہ کہ من وجہ، یعنی من وجہ ثابت ہے اور من وجہ ثابت نہیں. وحق الغاصب فی الصنعت ثابت من کل وجہ، اور غاصب کا حق اس عمل کے اندر ثابت ہے ہر اعتبار سے، کیونکہ وہ گوشت اسی طرح ہے، آگے مزید تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو اس نے عمل کیا وہ اسی طرح ہے. فکان الصنعت بمنزلت الذات، تو پس یہ جو صنعت یعنی عمل جو ہے وہ ذات کے مرتبے میں ہو گیا. والعین بمنزلت الوصف، اور عین کس کے درجے میں ہو گئی؟ وصف کے درجے میں ہو گئی. وان کان الامر فی ظاہر الحال بالعکس، اگرچہ ظاہر حال میں معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ گوشت اصل تھا اور یہ پکانے کا وصف جو تھا حال تھا، لیکن چونکہ وہ من وجہ ہلاک ہو چکا اور یہ پورے طور پر باقی ہے، تو وہ وصف بن گیا اور یہ ذات بن گئی. تو اگرچہ معاملہ جو ہے ظاہر حال میں برعکس تھا، اس کا نتیشہ تو اصلا وصنعت وصفا، اس لیے کیونکہ بھیڑ بکری جو تھی وہ اصل تھی اور کا عمل جو تھا وہ وصف تھا. علامہ ذہب الیہ شافعی رحمہ اللہ، بنا پر اس کے جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں. واشار الیہ مصنف رحمہ اللہ بقولہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں. وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صاحب الاصل، صاحب الاصل جو ہے اصل کا مالک، وہ هو المالک، وہ جو اور وہ مالک ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے. لان صنعت قائمت بالمصنوع تابعت له، اس لیے کیونکہ عمل جو ہے جو کاریگری ہے وہ موجود ہے کس کے ساتھ؟ مصنوع، وہ جس کو بنایا گیا اس چیز کے ساتھ پوری طرح قائم ہے. تابعت له، اس کے تابع ہے. فجر شافعی رحمہ اللہ علی ظاہری، پس امام شافعی رحمہ اللہ اس کے ظاہر پر چلے. وجرینا علی الدقتی، اور ہم کس پر چلے؟ باریکی پر، گہرائی پر چلے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی. ولما فرغ عن بیان الترجیحات الصحیحہ شرع فی الفاسدتی، اور جب مصنف رحمہ اللہ ترجیحات صحیحہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو شروع ہوئے ترجیحات فاسدہ کے بیان میں. فقال، پس فرمایا، والترجیح بغلبۃ الاشباہ وبالعموم وقلۃ الاوصاف فاسد عندنا، اور ترجیح دینا کس وجہ سے؟ غلبۃ الاشباہ کی وجہ سے، یعنی زیادہ مشابہتوں کی وجہ سے. اشباہ جمع ہے شبہن کی، شبہن کس کو کہتے ہیں؟ مشابہ. زیادہ مشابہتوں کی وجہ سے، مشابہتوں کے غالب ہونے کی وجہ سے ترجیح دینا. وبالعموم، اور عموم کی وجہ سے ترجیح دینا. وقلۃ الاوصاف، اور قلت اوصاف کی وجہ سے ترجیح دینا. یہ تین صورتیں ہیں بھائی، سب کی سب فاسد عندنا، ہمارے نزدیک فاسد ہیں. آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ تینوں ہمارے نزدیک فاسد ہیں. وقد ذهب الى صحه كل منها الامام الشافعي رحمه الله، اور تحقیق گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے صحیح ہونے کی طرف امام شافعی رحمه الله. فمثال غلبۃ الاشباح، بس غلبۃ الاشباح کی مثال، وہی مثال جو میں نے ذکر کی تھی بھائی، بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس بھائی کی مشابہت چچازاد بھائی کے ساتھ زیادہ ہے اور والد اور بیٹے کے ساتھ کم ہے بھائی. فمثال غلبۃ الاشباح، پس غلبۃ الاشباح کی مثال، قول شافعی رحمہ اللہ، امام شوافے کا یہ قول ہے کہ ان الاخ یشبہ الوالد والولد، کہ بھائی جو ہے وہ مشابہ ہوتا ہے والد کے بھی اور ولد یعنی اولاد کے بھی. من حیث المحرمیت فقط، صرف کس اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے؟ صرف محرم ہونے کے اعتبار سے. ویشبہ ابن العم من وجوہ کثیرۃ، اور بھائی مشابہ ہوتا ہے چچا کے بیٹے کے، یعنی چچا زاد بھائی کے. من وجوہ کثیرۃ، کئی وجوہ سے، کئی کس اعتبار سے بھائی؟ کس اعتبار سے؟ کثیرہ وجوہ، کثیرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی اور جواز اعطاء الزکات کل منہما للآخری، وہ اعطاء زکات کا جائز ہونا کل منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے، للآخری دوسرے کو، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے زکات کا دینا جائز ہے دوسرے کو. وحل نکاح حلیلت کل منہما للآخری، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں، حلیل ان خاوند کو اور حلیلہ بیوی کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کی بیوی کا نکاح حلال ہے للآخری دوسرے کے لیے. وقبول شہادت کل منہما للآخری، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی شہادت وہ قبول کی جاتی ہے دوسرے کے لیے۔ تو دیکھیے کئی مشابہتیں آ گئیں، صورت سمجھ میں آ گئی، تفصیل میں شروع سبق میں بیان کر چکا۔ فَيَكُونُ إِلْحَاقُهُ بِابْنِ الْعَمِّ أَوْلَى، پس اس بھائی کو ملانا چچزاد بھائی کے ساتھ یہ اولا ہے، والد اور بیٹے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مشابہت اور چچزاد بھائی کے ساتھ کئی مشابہت، تو کس کے ساتھ ملانا اولا؟ چچزاد بھائی کے ساتھ بھائی، اور والد اور بیٹے کے ساتھ ملاتے تو کیا حکم تھا؟ آزاد ہو جاتا، خریدتے ہی کیا ہوتا بھائی؟ آزاد، اور چچزاد بھائی کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ آزاد نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس بھائی کو ملانا چچزاد چچا کے بیٹے کے ساتھ یہ اولا ہے، فلا یعتیکو علی الاخی، پس بھائی آزاد نہیں ہوگا بھائی پر، اذا ملکہ، جب وہ اس کا مالک بن جائے، وعندنا ہوا بمنزلتی ترجیح احد القیاسین بقیاس آخر، اور ہمارے نزدیک یہ دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا ہے، ترجیح دینے کے درجے میں ہے، بقیاس آخر دوسرے قیاس کی وجہ، ایک دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا دوسرے قیاس یعنی تیسرے قیاس کی وجہ سے یہ اسی درجے میں ہے۔ یہ ایک طرف ایک قیاس ہوا، دوسری طرف تھا دوسرا قیاس، اس دوسرے قیاس کے ساتھ ایک اور قیاس بھی مل گیا جو اس کی تائید کر رہا تھا، تو اب آپ اس دوسرے قیاس جس کی تائید تیسرے قیاس نے کی آپ اس کو ترجیح دیں، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح اسی کے درجے میں ہے۔ اور کیوں وجہ میں نے ذکر کر دی؟ کیونکہ ہر مشابہت علت کے درجے میں ہے، اور ہر علت سے کیا بنے گا؟ ایک قیاس بنے گا۔ تو گویا ایک طرف ایک قیاس ہوا، دوسری طرف آپ نے تین قیاس ذکر کر دیے، تو یہ تو ترجیح کثرت ادلہ کے ذریعے دے رہے ہیں، نہ کہ قوت دلیل کے ذریعے۔ تو یہ جو ہے دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا تیسرے قیاس کی وجہ سے یہ اسی درجے میں ہے، وقد عرفت بطلانہ، اور تحقیق آپ اس کے باطل ہونے کو جان چکے ہیں۔ تو دیکھا، معلوم ہوا ترجیح بغلبۃ الاشباہ ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ دوسری بات کیا ذکر کی تھی متن میں؟ ترجیح بالعموم، عموم کی وجہ سے ترجیح دینا یہ بھی ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ کہتے ہیں وہ مثال العمومی، عموم کی مثال قول الشافعیتی، شوافی کا یہ قول ہے، ان وصف الطعم فی حرمت الربا اولا من القدر والجنسی۔ بھئی دیکھیے، شوافی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وصف ذکر کیا، علت ذکر کی، وہ طعم ہے، علت ربا کیا ذکر کی؟ طعم، کھانے کی چیز ہے، اور احناف تم نے ایک علت ذکر کی، قدر اور جنس۔ ہماری علت عام ہے، تمہاری علت خاص ہے، اور عام کو ترجیح ہے خاص پر۔ کس طرح؟ کہ تمہاری ہماری جو علت طعم ہے وہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے، کھانے کی کوئی چیز ہو چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، جب دونوں طرف سے جنس ایک ہو تو برابری ضروری، ورنہ سود لازم آئے گا، قلیل میں بھی اور کثیر۔ جبکہ اے احناف آپ نے علت بیان کی قدر اور جنس، اور قدر اور جنس کے اندر آپ نے بتلایا تھا کہ نصف سا سے کم کو یہ شامل ہی نہیں بھائی، نصف سا سے کم کو، تو یہ آپ کی علت کثیر کو تو شامل ہوئی، قلیل کو شامل ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں ایک مٹھی گندم دے کر دو مٹھی گندم خریدنا جائز ہے، کیونکہ یہ قلیل ہے اور یہاں سود آتا ہی نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو ہماری علت شامل ہوئی قلیل کو بھی اور کثیر، اور آپ کی علت شامل ہوئی صرف کس کو؟ کثیر کو۔ تو ہماری علت ہوئی عام، آپ کی علت ہوئی خاص، اور عموم کی وجہ سے ہماری علت کو ترجیح ہوگی کہ اس میں زیادہ صورتیں آ رہی ہیں، آپ والی علت میں زیادہ صورتیں نہیں آ رہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے نزدیک بھائی نہیں، عموم کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جا سکتی بھائی۔ ہم کہتے ہیں جواب میں کہ آپ عموم کی بات کر رہے ہیں، عموم کی وجہ سے ترجیح دے رہے ہیں، آپ کے نزدیک تو علت قاصرہ کے ساتھ بھی تعلیل صحیح ہے۔ آپ نے سونے اور چاندی میں کیا علت بیان کی تھی ربا کے اندر؟ سا سمنیت، اور سمنیت تو علت قاصرہ ہے جو اور کسی میں پائی نہیں جاتی، متعدی ہوتی نہیں ہے، تو جب ایسی علت بیان کرنا بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے جو سرے سے متعدی ہوتی نہیں، تو پھر ایسی علت جو کم کی طرف کیا ہو متعدی ہو، وہ تو بطریق اولا آپ کے نزدیک قبول ہونی چاہیے۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ایک علت جو سرے سے متعدی نہیں ہوتی آپ اس کو بھی علت مانتے ہیں، تو پھر جو کم کی طرح متعدی ہو اس کو تو وہ متعدی تو کم از کم ہو رہی ہے، آپ والی تو سرے سے متعدی ہی نہیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں وہ مثال العموم قول الشافعیہ، اور عموم کی مثال شوافع کا یہ قول ہے کہ ان وصف الطعم فی حرمت الربا اولا من القدر والجنس، کہ طعم کا جو وصف ہے حرمت ربا میں وہ زیادہ لائق ہے قدر اور جنس کے مقابلے میں، لانه یعم القلیل، اس لیے کیونکہ یہ عام ہے قلیل کو بھی شامل ہے، وہو الحفنۃ، اور وہ کم کیا ہے حفنا، ایک مٹھی حفنا میں نے بتلایا تھا، حفنا کسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس کے اندر جو مقدار کوئی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں حفنۃ، اور اس کے اندر وہ چیز جو ہے ٹھوس ہونا ضروری ہے، یعنی مایا پانی وغیرہ اٹھایا تو اس کو حفنا نہیں کہیں گے بھائی۔ تو یہ ہماری علت جو ہے یہ عام ہے قلیل کو بھی شامل ہے اور وہ حفنا ہے، والکثیر اور کثیر کو بھی شامل ہے، وہو الکیل اور وہ کیل مقدار جس میں کیل چلتا ہے، والتعلیل اور تعلیل جو ہے تعلیل بالکیلی، اور وہ جو آپ نے علت بیان کی اے احناف کس کے ساتھ کیل کے ساتھ، لا یتناول الا الکثیر، یہ صرف کس کو شامل ہے، یہ صرف کثیر ہی کو شامل ہے، ہم جواب دیتے ہیں وہادا باطل عندنا، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے، عموم کے لیے ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ باطل ہے، لانه لما جاز عنده التعلیل بالعلۃ القاصرۃ، کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک علت قاصرہ کے ساتھ تعلیل جائز ہے، فلا رجحان للعموم علی الخصوص، تو پھر عموم کو خصوص پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ولأن الوصف بمنزلۃ النص، اور اس لیے کیونکہ وصف یعنی علت جو ہے بمنزلۃ النص وہ کس کے درجے میں ہوتی ہے، نص کے درجے میں ہوتی ہے، علت نص، جیسے نص سے حکم ثابت ہوتا ہے اسی طرح علت سے بھی حکم، تو علت نص کے درجے میں ہوئی، اور نص میں دو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک خاص ایک عام، خاص عام مشترک مؤول شروع میں پڑھا یا نہیں بھائی، اور وہاں میں نے بتلایا تھا ہمارے نزدیک خاص بھی قطعی عام بھی قطعی جب تک اسے تخصیص نہ ہو، خاص بھی قطعی اور عام بھی قطعی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خاص تو قطعی ہے یقین کا فائدہ دیتا ہے، لیکن عام کیا ہے ظنی، عام کیا ہے ظنی، بات سمجھ میں آئی، ہمارے نزدیک عام بھی قطعی اور خاص بھی قطعی، جبکہ ان کے نزدیک خاص قطعی ہے اور عام ظنی، تو ہم کہتے ہیں یہ جو علت ہے یہ نص کے درجے میں ہے، کس کے درجے میں، نص کے درجے میں ہے، وفی النص الخاص راجح عنده علی العامی، اور نص کے اندر جو خاص ہے وہ راجح ہوتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام پر، کیونکہ خاص کیا ہے ان کے نزدیک قطعی اور عام کیا ہے ظنی، اور ترجیح کس کو ہوتی ہے قطعی کو ترجیح ہوتی ہے، یعنی خاص ان کے نزدیک نص کے اندر خاص کو عام پر ترجیح ہے، اور علت بھی کس کے درجے میں ہے نص کے درجے میں، تو ایک علت وہ خاص ہے ایک علت عام ہے، تو آپ کی علت عام ہماری علت خاص، تو یہاں بھی کس کو ترجیح ہونی چاہیے خاص ہی کو ترجیح ہونی چاہیے بھائی۔ فیم بغی ان یکون ہا ہنا کا ایزن کذالک، تو مناسب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ وہ مثال قلت الاوصاف، جی تیسری چیز متن میں بیان کی تھی، پہلی چیز کی تھی غلبہ اشباہ کے لیے بھی ترجیح فاسد، دوسری عموم کے لیے بھی ترجیح فاسد، اور تیسری کیا قلت اوصاف کے لیے بھی ترجیح ہمارے نزدیک فاسد۔ قلت اوصاف کیا ہے، کہتے ہیں دیکھیے بھائی قلت اوصاف یہ کہ جس چیز کو علت بنایا جائے وہ کم اوصاف ہوں، وہ کم ہوں، مثلا شوافع کہتے ہیں ہم نے گندم وغیرہ میں ربا کی علت صرف طعم بیان کی، کھانے کی چیز ہے، تو ایک وصف کو علت قرار دیا یا دو یا تین کو؟ ایک کو. اور آپ نے گندم وغیرہ میں قدر اور جنس دو چیزوں کو علت قرار دیا بھائی، تو ہمارے علت کے میں اوصاف کم، آپ کے علت میں اوصاف زیادہ، تو لہذا کہتے ہیں ترجیح ہماری علت کو ہوگی کیونکہ اس میں قلت اوصاف ہیں، قلت اوصاف. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو کوئی ترجیح والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ترجیح والی بات نہیں ہے. ایک چیز میں کہ ایک علت میں اوصاف زیادہ ہوں اور پھر بھی وہ ترجیح پا جاتی ہے ایسے علت پر جس میں اوصاف کم ہوتے ہیں. وَمِثَالُ قِلَّةِ الْأَوْصَافِ، اور قِلَّةِ اوصاف کے مثال، قول الشافعیت، شوافی کا یہ قول ہے کہ ان الطعم وحده او السمنیت وحدها، کہ طعم اکیلا یا سمنیت اکیلی، کھانے کی چیزوں میں انہوں نے طعم بیان کیا تھا، سونے چاندی میں صرف سمنیت، تو صرف طعم یا صرف سمنیت، قلیل وہ قلیل ہے، فیفضل علی القدر والجنس الذی قلتم به مجتمعتا، بس یہ فوقیت پا جائے گی اس قدر اور جنس پر جس کے تم قائل ہوئے ہو، مجتمعتا اکٹھے، اس کا تعلق قدر اور جنس سے ہے، قدر اور جنس اس حال میں مجتمعتا کے یہ اکٹھی علت ہیں تمہارے نزدیک ملا کر، یہ تو ہمارے نزدیک علت صرف طعم یا صرف سمنیت، اور آپ کے نزدیک جنس اور قدر مجتمعتا اکٹھے مل کر علت ہیں بھائی. تو کہتے ہیں تو یہ جو اکیلے طعم ہے یا اکیلی سمنیت ہے یہ قلیل ہے، پس یہ فوقیت پا جائے گی، علی القدر والجنس الذی قلتم به مجتمعتا، اس قدر اور جنس پر جس کے تم قائل ہو، مجتمعتا اس حال میں کہ قدر اور جنس اکٹھے، ان کے اکٹھے علت ہونے کے تم قائل ہو بھائی. وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک باطل ہے، لِأَنَّ تَرْجِحَ لِلتَّاثِيرِ دُونَ الْقِلَّةِ وَالْكَسْرَةِ، اس لیے کیونکہ ترجیح ہمارے نزدیک وہ تاثیر کی ذریعے ہے نہ کہ قلت اور کثرت، ہمارے نزدیک تاثیر کو، قوت اثر کو دیکھا جاتا ہے، قلت اور کثرت کو نہیں. فَرُبَّ عِلَّةٍ ذَاتِ جُزْئَيْنِ، بس بسا بہت سی ایسی علتیں جو دو جز والی ہوتی ہیں، اقوى فی التاثیر، وہ تاثیر کے اندر زیادہ قوی ہوتی ہیں، من علت ذات جزء واحد، ایسی علت کے مقابلے میں جو ایک جز والی ہو. بہت سی علتیں جو دو جز والی ہوں وہ تاثیر کے اندر زیادہ قوی ہوتی ہیں اس علت کے مقابلے میں جو ایک جز والی ہو بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.